الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. پچھلے ہفتے تو ہماری مجلس ہو نہیں سکی تھی سفر کی وجہ سے, اور اس سے پچھلے ہفتے اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے ایک الگ مضمون کے اوپر بات کری تھی جو کہ ہمارے سلسلے کا حصہ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اہمیت کے متعلق کچھ بات ہوئی تھی. لیکن اس سے پہلے کئی ہفتوں سے ہم ایک موضوع کے اوپر بات چلا رہے تھے کہ عورت کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. جو گھر کے اندر عورت رہتی ہے جس کو ہاؤس وائف کہتے ہیں, تو کیا وہ بالکل کوئی اہم رول زندگی کے اندر دنیا کے اندر پلے نہیں کر رہی ہوتی ہے, بالکل ہی بیکار زندگی گزار رہی ہوتی ہے, اس کے وقت کی کوئی اہمیت کوئی قدر نہیں ہوتی, اور وہ معاشرے کے اندر کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اپنا رول پلے اپنا حصہ نہیں ڈال رہی ہوتی, کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی گھر میں رہنے والی عورت کی. تو اس ٹاپک کے اوپر ہم نے بات چلائی ہوئی ہے, اور اس میں ہم ایک مضمون جو انگریزی میں ایک خاتون نے لکھا, امریکہ کے رہنے والی ایک خاتون ہے, اچھی طرح آپ لوگ کافی ان کے نام سے واقف ہو چکے ہیں, ام خالد ان کا نام ہے, تو ان کے مضمون کو بلکہ دو مضامین کو لے کر کے ہم اس بات کو چلا رہے ہیں, اور ان کا مضمون لینا اور اس کے اوپر بات کرنا, اس کا مقصد بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ الکلمۃ الحکمۃ والۃ المؤمن, کہ جو حکمت کا کلمہ ہوتا ہے کلمہ حکمت, وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے. فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا, بس کہیں بھی وہ اس کو پالے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس کلمہ حکمت کو لے لے, اس کو حاصل کر لے, اس میں سے حکمت کو اختیار کر لے. اور کلمہ حکمت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر, یہ نہیں کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو بھی حکمت کی بات کرے تم اس کی اتباع کرنا شروع کر دو, کیونکہ حکمت کی بات تو کوئی کافر بھی کہہ سکتا ہے, حکمت کی بات مشرک بھی کہہ سکتا ہے, فاسق اور فاجر بھی حکمت کی بات کہہ سکتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کوٹس بڑے ہوتے ہیں, کوٹیبل کوٹس, کنفیوشس وہ کوئی چائنیز تھا اس کا بھی کوٹ ہوتا ہے, کوئی بدھا کا بھی کوٹ ہوتا ہے, پتہ بھی نہیں ہوتا بدھا نے کہا بھی تھا کہ نہیں کہا تھا, گاندھی صاحب کا بھی کوئی کوٹس ہوتے ہیں. تو اب گاندھی صاحب کا کوئی حکمت والا کوٹ جو ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ گاندھی صاحب کی اتباع شروع کر دیں, آپ جو ہے وہ بدھا کی اتباع شروع کر دیں. اتباع تو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کرنی ہے, لیکن حکمت کا کلمہ ہم کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. یہ ہمارا دین, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ والی تعلیم دی ہے. تو اس وجہ سے اب یہ خاتون جو ہے ان کے دیگر جو بھی تفصیلات ہیں ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں, اور ہمیں اس کی جستجو بھی نہیں, ہمیں اس کی فکر بھی نہیں, ہمارے لیے ہمارے مشائخ اتباع کے لیے کافی ہیں الحمدللہ, ان سے ہمیں بہت کچھ مل جاتا ہے. لیکن ان کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے جو طریقہ زندگی شریعت ہمیں سکھاتی ہے, اس طریقہ زندگی کے دلائل کے طور پر ہم کسی کافر کا بھی کوٹ استعمال کر سکتے ہیں, کسی کافر کا مضمون بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو کسی مؤمنہ, کسی ماشاءاللہ شریعت کی کافی حد تک پابندی کرنے والی کوئی خاتون ہو مسلمان ہو, ان کا کیوں نہیں مضمون استعمال کر سکتے. تو اسی جذبے کے تحت پھر ہم نے ان کے کئی مضامین آپ کے سامنے پہلے ہی رکھے ہوئے ہیں, تو ان کا کیونکہ بیچ میں گیپ بھی آ گیا تو تھوڑی سی سمری کر کے ہم اس کو مکمل کرنے کی آج کوشش کریں گے, کیونکہ تھوڑا سا ہی رہ گیا تھا. ایک مضمون تھا کہ Who says that Muslim housewives do nothing, کون کہتا ہے کہ مسلمان گھریلو عورت جو ہوتی ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتی گھر کے اندر. تو انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا تھا کہ جی میں تو ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش میں رہتی ہوں, اور جب بھی میں کوئی چیز دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا علم کتنا کم تھا, کتنا محدود ہے میرا علم, اور مجھے کتنا زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے, کتنے علم کی ضرورت ہے. تو علم جو ہے یہ بنیاد ہوتا ہے, اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ کوئی حدیثوں کا علم جا کر کے پڑھ رہے ہیں, وہی علم ہے. فقہ کی کتابیں پڑھ رہے ہیں, تو جی علم حاصل کر رہے ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھ رہے ہیں. نہیں، علم تو جو بھی انسان کے لیے نفع بخش معلومات ہیں جو کہ اس کے عمل میں آ کر کے اس کو دنیا اور آخرت کا نفع دے سکتی ہیں، سارا کا سارا علم ہے. تو علم کی کوئی ایک شکل نہیں خالی، بلکہ علم کی بے شمار شکلیں ہوتی ہیں. اور یہ علم جو ہے وہ ہم کتابوں سے بھی حاصل کرتے ہیں، اور ہم رجال سے بھی حاصل کرتے ہیں، اپنے ماحول سے بھی حاصل کرتے ہیں. تو اگر علم ہوگا تو پھر ہم اس کے اوپر عمل کی بنیاد رکھ سکیں گے. علم ہوگا تو عمل کریں گے، بغیر علم کے عمل انسان نہیں کر سکتا. بھیڑ چال بھی جو چلتے ہیں نا، بھیڑ چال بھی ایسے نہیں چل سکتے. آپ کو بھیڑوں کو دیکھنا پڑتا ہے کدھر جا رہی ہیں، کیسے چل رہی ہیں. جب بھیڑوں کو دیکھیں گے تب ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے نا. تو اتباع کرنے کے لیے بھی کچھ آگے دیکھنا پڑتا ہے. کس کی اتباع کر رہے ہیں بھائی؟ وہ اتباع جو ہمارا قائد ہے، جو بھی ہے، وہ کیسے چل رہا ہے. تو بھیڑ چال کے لیے جب علم کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر سوچ سمجھ کر کے انسان اپنی ایک زندگی کا اچھا فیصلہ کرنے والا جو علم ہوتا ہے اس کے لیے تو اچھا خاص، یعنی عمل ہوتا ہے، اس کے لیے تو اچھا خاصا علم کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو علم حاصل کرنے کا جذبہ ہے، یہ انسان کے اندر کبھی بھی ختم نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کسی کے اندر ختم ہو گیا ہے، وہ بالکل اس بات سے یعنی اس کو پرواہ نہیں ہے کہ جی مجھے کچھ سیکھنا بھی ہے، مجھے تو سب کچھ پہلے سے پتا ہے، یا جتنا مجھے پتا ہونا چاہیے تھا مجھے پتا ہے، تو علم حاصل کرنے کا اس کے اندر شوق ختم ہو گیا، یہ اس شخص کی تنزلی کی گارنٹی ہے. یہ شخص اب اس کی زندگی بہتر نہیں بلکہ بدتر ہی ہوتی چلی جائے گی. تو یہ جذبہ سب سے اہم تھا جس کے بارے میں انہوں نے شروع میں بات کری. اور پھر اس کے بعد انہوں نے بہت ساری چیزوں سے سمجھایا تھا کہ ایک مسلمان عورت جو گھر کے اندر رہتی ہے تو اس کے سامنے کتنے بڑے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں. اس کو اپنے گھر کو سنوارنا ہوتا ہے، اس کو اپنی اولادوں کو سنوارنا ہوتا ہے، ان کی تربیت کرنی ہوتی ہے، ان کی تعلیم کا انتظام کرنا ہوتا ہے. صرف کھانا پکانا، جس کو کہ ہم صرف کہتے ہیں، یہ بھی صرف نہیں ہے. اس کے لیے بھی اچھا خاصا عورت کو انرجی لگانی پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، سوچ لگانی پڑتی ہے، فکر لگانی پڑتی ہے. تو اس کو بھی صرف نہیں کہہ سکتے. اور پھر اس کے اوپر جو باقی ایڈ آنز ہوتے ہیں وہ تو بہت زیادہ کام ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ایک گھریلو عورت کو سر کھجانے کی فرصت ملتی نہیں ہے، یا کم از کم ملنی چاہیے نہیں. تو ہم نے یہ جو ساری بات کری تھی، اس کے اندر بیسیکلی جیسے آپ کے سامنے پہلے کئی دفعہ رکھ چکے ہیں، دو ہمارے سامنے گولز ہیں، دو گولز ہیں. ایک گول تو یہ تھا کہ جو گھر میں رہنے والی عورت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں جو ایک معاشرے کے اندر تصور پھیلا ہوا ہے کافی حد تک، اور اس کو مزید فروغ دیا جا رہا ہے. سارے چینلز کو استعمال کرتے ہوئے، سارے میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے، ایجوکیشنل سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے، حتیٰ کہ ہماری جو روزمرہ کی ڈسکشنز ہوتی ہیں، ہماری سائیکالوجی کو استعمال کرتے ہوئے یہ بات کی جا رہی ہے کہ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی عورت جو ہے یہ تو بہت ہی بری چیز ہے، گری پڑی قسم کی چیز ہے، اور یہ تو اپنی زندگی بھی برباد کر رہی ہے، اور یہ دوسروں کے اوپر بوجھ بن کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کو بوجھ نہیں بننا چاہیے. تو اس عورت کو جو ہے وہ انتہائی بری نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور اس کانسیپٹ کو بڑی تیزی کے ساتھ پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ صرف ہمارے بڑے شہروں کے اندر نہیں کیا جا رہا، بلکہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے شہروں کے اندر بھی یہ کام کیا جا رہا ہے. گاؤں دیہات کے اندر اللہ کا شکر ہے یہ اسکولز پہنچے نہیں ہیں، لارڈ میکالے والے اسکولز. وہ پہنچ جائیں گے تو وہاں پر بھی یہ سب کچھ ہوگا، لیکن چھوٹے شہروں کے اندر، بڑی تعداد کے اندر یہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز پہنچے ہوئے ہیں جو کہ اس سوچ کو پروموٹ کرتے ہیں کہ گھر کی عورت جو ہوتی ہے وہ بوجھ ہوتی ہے، اس کو تو باہر نکل کے کام کرنا چاہیے. تو اس پروپیگنڈا کی وجہ سے جو ہے، جو باہر والے ہیں وہ تو اپنے آپ کے اوپر بڑا فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اصل کام تو ہم کر رہی ہیں، اصل تو کانٹریبیوشن ہم کر رہی ہیں، ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے، ہمارا فائدہ ہے، ہم ہیں عزت والے لوگ. اور اس پروپیگنڈا کا اثر جو گھر کے اندر موجود عورتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر یہ پڑ رہا ہوتا ہے کہ ہاں واقعی سب کہہ رہے ہیں تو سچ ہی ہوگا. اتنے سارے لوگ جب کوئی بات کہتے ہیں تو یقیناً اس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹھوس بات ہوگی، کوئی نہ کوئی حقیقت ہوگی، واقعی وہ صحیح ہیں اور ہم ہی غلط ہیں، ہم ہی جو ہے وہ اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں، ہم ہی جو ہے وہ ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے نا وہ ان زنجیروں کو توڑنے کی ضرورت ہے. جو ان کو زنجیریں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں, چاہے حقیقت میں ہوں نہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا, پروپیگنڈا کی وجہ سے انسان کے ذہن کے اندر یہ خیالات بن جاتے ہیں. تو اس پروپیگنڈا کا توڑ کرنا یہ ہمارا نمبر ون مقصد تھا. اور دوسرا مقصد جو کہ اتنا ہی اہم ہے یا ایک درجے میں اس سے زیادہ بھی اہم اس کو کہہ سکتے ہیں, دوسرا مقصد کیا تھا کہ جو گھر کے اندر عورت ہوتی ہے, ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر جو عورت گھر کے اندر رہتی ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ واقعی جو اس کے کرنے کے کام ہیں, جو اس کی ذمہ داریاں ہیں, جو اس کو معاشرے کے اندر مثبت کنٹریبیوشن کرنا تھا, کیا وہ کر بھی رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے, یا وہ ایک منفی کنٹریبیوشن کر رہی ہے معاشرے کے اندر. کیسے کرے گی منفی کنٹریبیوشن معاشرے کے اندر؟ کہ اس کا جو شوہر ہے, اس کی جو اولاد ہے, وہ ان کے ساتھ ایسے رویہ اختیار کی ہوئی ہے کہ اب یہ شوہر جب گھر سے لڑائی جھگڑا کر کے اور ایک ٹینس ماحول کے اندر وقت گزار کر کے جب یہ شوہر باہر جاتا ہے, معاشرے میں جاتا ہے, دفتر جاتا ہے یا کسی اور جگہ جاتا ہے اور لوگوں سے گھلتا ملتا ہے, کیونکہ اس کا مزاج جو ہے وہ انتہائی خراب ہو چکا ہوتا ہے گھر کے ماحول کی وجہ سے, لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے, اس کے سر کے اوپر مستقل ایک ٹینشن سوار ہوتی ہے, ایک ڈپریسڈ شخصیت کا یہ شکار ہو چکا ہوتا ہے, جیسا کہ ہم پرسنلی بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں. تو اب یہ شخص جب دفتر میں جائے گا تو وہاں پر جا کر کے اس نے دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر نہیں بنانا, دوسرے لوگوں کے لیے راحت کا سبب نہیں بننا, بلکہ اس نے نیچرلی بھی اور اپنی کمزوریوں کی بھی اس کے اندر ایک کنٹریبیوشن ہوتی ہے, ان دونوں کی وجہ سے نا اس نے معاشرے کے اندر فساد پیدا کرنا ہے, اس نے وہی لڑائی جھگڑا جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی جا کر یہ کرنا ہے جو یہ گھر کے ساتھ گھر کے اندر کر کے آیا ہے. اور اس پہ ہم نے آپ کو ایک لطیفہ بھی سنایا تھا اگر کسی کو یاد ہو, کہ ہمارے حضرت کو جو ہے نا لوگ لے کر گئے سفاری میں, افریقہ کے اندر بیانات وغیرہ ہوتے تھے تو اس کے بعد پھر وہ سفاری لے کے جاتے تھے, تو وہاں پر جو گائیڈ تھا وہ گاڑی سے اترا اور جا کر کے نا وہ شیرنی کے پاس پہنچ گیا. تو اب سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ شیرنی کو کچھ کر دے گا نا تو اس نے تو ہمارے اوپر اٹیک کر دینا ہے. تو حضرت نے کیا جواب دیا اس کے اوپر؟ لگتا ہے یہ بیوی سے لڑ کے آیا ہے, یہ لگتا ہے بیوی سے لڑ کے آیا ہے, اس کی اپنی زندگی کا تو اس کو اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے, یہ تو پہنچ گیا شیر کے منہ میں اپنا کام ختم کرنے کے لیے, لیکن اپنے ساتھ یہ ہمیں بھی مروائے گا. اور یہ مذاق تو اپنی جگہ پر, لیکن اس میں حقیقت ہے. جب بیوی سے لڑ کر کے آتا ہے نا, گھر کا ماحول جو ہے جب برا ہوتا ہے, اب وہ عورتیں سوچنے نہیں, وہ تو ہم مظلوم, وہ ہم سے لڑ کے آتے ہیں, ہمارا کیا قصور ہے اس کے اندر. لیکن ہم یہاں پہ دونوں کی بات بھی کر رہے ہیں, بیویوں کے اپنے مسئلے الگ ہوتے ہیں, لیکن اگر اس قسم کا ماحول گھر کے اندر بنا ہوا ہے تو شوہر جب معاشرے میں آتا ہے تو پھر وہ فساد کا سبب بنتا ہے, دوسرے لوگوں کے لیے فساد کا سبب بنتا ہے, اپنے جو رپورٹرز ہوتے ہیں ان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر زیادہ سزا دیتا ہے, یا کبھی کبھی غلطیاں نہیں بھی ہوتی پھر بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی سختی والا معاملہ کرتا ہے. اسی طریقے سے ایسے گھرانے کے اندر جو اولاد پرورش پا رہی ہوتی ہے, جس گھرانے کے اندر عورت کا رول اچھی طرح سے پلے نہیں ہو رہا ہے, نہیں کیا جا رہا ہے, تو وہ اولاد جب معاشرے کے اندر جاتی ہے تو وہ معاشرے کے اندر پازیٹیولی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے, وہ وہاں پر لوگوں کی راحت کا سامان نہیں پیدا کر رہی ہوتی ہے, بلکہ فساد کا سبب بن رہی ہوتی ہے. لڑائی جھگڑا محلے کے لیول کے اوپر, سڑکوں کے لیول کے اوپر, روڈ ریج کہتے ہیں اس کو امریکہ کے اندر, جو کہ سب سے آگے ہے اس فساد کے اندر, پوری دنیا کو لے کر کے چلنے والا جو ملک ہے اس وقت دنیا کے اندر. تو یہ عاجز ابھی وہاں سے ہو کر آ رہا ہے, آپ کو پتا ہی ہے. تو سڑکوں کے اوپر انہوں نے نا جیسے سائنز لگائے ہوئے ہوتے ہیں, الیکٹرانک سائنز یہاں پر بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں, عربی میں بھی لگے ہوتے ہیں, کبھی کبھی اردو میں بھی لگے ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر جی اپنے سیٹ بیلٹس باندھ لیں, تو یہ سیٹ بیلٹس باندھنے کا نشان جو ہے وہ بار بار الیکٹرانک بورڈز کے اوپر آتا رہتا ہے. تو اس دفعہ جو سائن دیکھا, پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا, وہ بار بار جو ہر جگہ پہ فلیش ہو رہا تھا وہ کیا تھا؟ ڈونٹ, کسی کو کہتے ہیں نا الفاظ میں سوچنے یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کہ ڈونٹ اوفینڈ, ڈونٹ انگیج, اوائڈ روڈ ریج. ڈونٹ اوفینڈ, ڈونٹ انگیج, اوائڈ روڈ ریج. روڈ ریج کہتے ہیں کہ جو گاڑیاں چلانے والے ڈرائیور ہوتے ہیں نا, وہ جب غصے میں آ جاتے ہیں نا تو اس کے بعد پھر وہ یا تو کسی کے ساتھ ریسنگ شروع کر دیں گے, کسی کو جو ہے وہ کٹ مارنا شروع کر دیں گے, کسی کو کسی اور طریقے سے جو ہے وہ, یعنی روڈ کے اوپر جو غصہ دکھانا ہوتا ہے اس کو روڈ ریج کہتے ہیں. تو بار بار یہ سائنز آ رہے ہیں کہ کسی کو آپ آفینڈ نہ کریں, یعنی اپنی گاڑی کو کسی کو کاٹنے کی کوشش نہ کریں کہ اگلا بندہ آفینڈ ہوگا, پھر وہ آپ کے ساتھ اس نے جھگڑا شروع کر دینا ہے. ڈرائیونگ کے دوران ہی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے, اور کسی کے ساتھ انگیج نہ ہو. اگر کوئی آپ کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا, آپ اس کو اوائڈ کریں, اوائڈ کر کے بس اپنی گلی میں نکل جائیں, کسی کو جواب نہ دیں اگر وہ آپ کو آفینڈ کر رہا ہے. تو یہ چیز امریکہ کے اندر اتنی زیادہ عام ابھی ہو رہی ہے, جب بھی ان کو فکر پڑ رہی ہے. جیسے کچھ عرصہ پہلے تک وہ سیٹ بیلٹ لگائیں تاکہ آپ کی سیفٹی ہو, پھر اس کے بعد آنا شروع ہوا کہ جی آپ موبائل فون کے اوپر جو ہے نا وہ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کے اوپر ٹیکسٹنگ نہ کریں, کیونکہ اس سے جو ہے وہ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. تو وہ چیز وہ اس وقت کامن ہو گئی تھی, تو اس وقت بار بار اس کے میسجز آ رہے تھے سڑکوں کے اوپر کہ آپ ٹیکسٹنگ نہ کریں ڈرائیو کرنے کے دوران. لیکن اب کیا میسجز آ رہے ہیں, روڈ ریج کو اوائڈ کریں. کیا مطلب؟ روڈ ریج کے انسیڈنٹس جو ہیں وہ اس وقت شوٹ اپ کر رہے ہیں. اور اس معاملے کے اندر مجھے کئی سال پہلے, تقریباً 10 سال کے قریب شاید ہو چکے ہوں گے, زیمبیا کے اندر کچھ لڑکوں نے بتایا تھا کہ یہ روڈ ریج والا جو معاملہ ہے نا, یہ ساؤتھ افریقہ کے اندر حدوں کو کراس کیا ہوا ہے. اتنا زیادہ ہے کہ کسی بندے کو سڑک کے اوپر غصہ آتا ہے, وہ اپنی گاڑی کو روکتا ہے, پیچھے اپنی جو گاڑی آ رہی ہوتی ہے اس کو رکواتا ہے, پھر وہ پستول لے کر کے اپنی گاڑی میں سے نکلتا ہے, جس شخص نے اس کو آفینڈ کیا ہوتا ہے اس کو گولی مار دیتا ہے. ساؤتھ افریقہ کے اندر اتنا کامن ہے, یہ بندہ ہی کھڑکا دیتے ہیں, گولی مار کر کے گاڑی میں بیٹھا نکل گیا. تو اس لڑکے نے مجھے بتایا تھا کہ اتنا قتل جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ کے اندر اتنا عام ہے کہ آپ کو کوئی ایک فیملی نہیں ملے گی, کوئی ایک خاندان ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر ایک مقتول موجود نہ ہو, کم از کم ایک مقتول موجود نہ ہو. تو اب امریکہ جو ہے وہ اس راستے کے اوپر, روڈ ریج والے راستے کے اوپر آگے بڑھ رہا ہے. تو بھائی یہ جو گھر کے حالات ہوتے ہیں نا, ان کا اثر جو ہوتا ہے وہ پورے معاشرے کے اوپر پڑتا ہے. اسی وجہ سے گھر کا معاملہ جب خراب ہوتا ہے تو پھر پورا معاشرہ بگڑتا ہے, اور جب گھر سنورتا ہے تب جا کر کے معاشرہ سنورتا ہے. جب ہمارے دین نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں کہ شیطان کی سب سے بڑی کامیابی وہ ہوتی ہے کہ جب وہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرواتا ہے, اور جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے. چھوٹی بات ہے یہ کوئی, جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکرائیں, پروردگار عالم کو کوئی اور کام نہیں ملا کرنے کے لیے, نہیں, وہ اس جوڑے کے اوپر متوجہ ہوتے ہیں اور اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر کے خود مسکراتے ہیں. یعنی کائنات میں کتنی بڑا تغیر آتا ہوگا جب پروردگار عالم مسکرائیں. اللہ تعالیٰ کے جلال کے بارے میں سنا ہے نا, اور جمال کے بارے میں بھی سنا ہے. جب جلال اللہ تعالیٰ کا غالب ہوتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا جلال ابتدا کے اندر غالب ہوگا, اور پھر بعد میں کیسے وہ جمال میں تبدیل ہوگا؟ جمال میں تبدیل ایسے نہیں ہو جائے گا, مسکراہٹ سے ہوگا. ایک مسکراہٹ ہوگی اللہ تعالیٰ کی ابو بکر صدیق کو دیکھ کر کے, اس ایک مسکراہٹ سے پورا میدان حشر کے اندر جلال جو ہے وہ جمال میں تبدیل ہو جائے گا. شوہر بیوی کی مسکراہٹ کو دیکھ کر کے پروردگار مسکراتے ہیں, ہم اس کو لائٹلی لیتے ہیں, چھوٹی چیز سمجھتے ہیں. تو بھائی گھر اصل چیز تو ہے ہی یہ, جڑ کو سمجھیں. ہم ڈھول پیٹتے رہتے ہیں نا, سمٹمز کے اوپر ڈھول پیٹتے رہتے ہیں, سیاسی نظام خراب ہو گیا, فلانا خراب ہو گیا, یہ خراب ہو گیا, وہ خراب ہو گیا, اور اپنی ساری توانائیاں اس کے اوپر لگا دیتے ہیں, ساری سوچیں اس کے اوپر لگا دیتے ہیں, ساری فکریں, سارا وقت اس کے اوپر لگا دیتے ہیں. اصل کیا مسئلہ تھا اس کو دیکھا تم نے؟ شروع کہاں سے ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا مسئلہ؟ اور وہاں پہ توجہ ہی کوئی نہیں, وہاں کی فکر ہی کوئی نہیں, اس کے بارے میں بات ہی نہیں, اس کے بارے میں سمجھانا ہی نہیں, بجھانا ہی نہیں, سیکھنا ہی نہیں, سکھانا ہی نہیں, تربیت ہی کا کوئی نظام نہیں. ایسے ہی اٹھا کر کے جو ہے وہ گھوڑوں کی طرح پال رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی, اور ان کو جو ہے وہ اگلے گھر کی زینت بنا دیتے ہیں. وہ زینت کیا بنتی ہیں؟ اگلے گھر کے بھی جا کر کے عذاب بن جاتی ہیں. دونوں بن جاتے ہیں، لڑکا بھی اور لڑکی دونوں ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جاتے ہیں وہ. اور ایسے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ہم مستحق بنتے ہیں. کسی نے کہا کہ ابھی تو آسمانوں سے صرف پانی برس رہا ہے تو یہ حال ہوا ہوا ہے، جب پتھر برسیں گے آسمان سے پھر کیا حال ہوگا ہمارا؟ قوم لوط کے اوپر کیا برسا تھا؟ پانی برسا تھا اوپر سے. قوم لوط کے اوپر پتھر برسے تھے، اور آج ہمارے ملک کے اندر قوم لوط کے عمل کے لیے قانون بنا دیا گیا ہے، جس کی کہ ان سب بدبختوں نے حمایت کری ہے، جن کو ہم بڑا صلاح الدین ایوبی کہہ رہے ہوتے ہیں، اپنے ہیرو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان تمام بدبختوں نے اس قانون کو مل کر کے پاس کیا ہے. قوم لوط والا عمل. اور قوم لوط کے اوپر پانی نہیں برسا تھا، قوم لوط کے اوپر پتھر برسے تھے. ہم تو اس وقت پتھر کے مستحق بن چکے ہیں اگر ہم نے اس کی مخالفت نہیں کری اور اس نظام کو بدلا نہیں اپنے ملک کے اندر سے، اپنے معاشرے کے اندر سے. تو سب ٹھیک ہے کہ نعرے لگانے والے بہت ہیں، کبھی الٹا بھی سن لینا چاہیے. تو انہوں نے پھر گھر کی عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں اور گھر کے عورت کا جو رول ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کری تھی، اور آخری اس کے اندر جو ٹاپک تھا وہ ہوم سکولنگ کے بارے میں تھا، کہ جو ہوم سکولنگ مدر ہوتی ہے تو اس کے تو اور بھی زیادہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اس کا رول اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر وہ صحیح طریقے سے ہوم سکولنگ کرے اپنے بچوں کی، صرف اسکول کو اٹھا کر کے ہوم میں نہ بنا لے. یعنی وہی جو برطانیہ کا اسکول ہے یا امریکہ کا اسکول ہے، اس اسکول کو جو ہے وہ کسی دوسری بلڈنگ سے اٹھا کر کے اپنی بلڈنگ کے اندر لے کر کے آ گئی. یہ ہوم سکولنگ نہیں ہوتی ہے، یہ ہوم سکولنگ نہیں ہوتی ہے، میکنگ اے نیو اسکول ان یور اون ہوم. نہیں، ہوم سکولنگ کا مطلب بالکل ڈیفرنٹ ہے، الفاظ سے دھوکہ نہیں کھا جانا چاہیے. اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایسے ہی جمپ لگا دینا خالی نہیں، سمجھنا پڑے گا، اس کے لیے علم حاصل کرنے پڑے گا، اس کے لیے ڈسکشن کرنی پڑے گی، سیکھنا پڑے گا کہ جی واٹ از دا بیسٹ ماڈل فار می، ہاؤ شوڈ آئی ڈو ہوم سکولنگ. ایسی بس جو ہے وہ ایک نام سنا اور لے کر کے بھاگ گئے، ایسا شخص جو ہوتا ہے نقصان کر جاتا ہے اپنا بھی اور اپنی اولادوں کا بھی نقصان کرے گا وہ. تو ہوم سکولنگ کے بارے میں پھر کافی تفصیل سے ہم نے کم از کم دو سیشنز کے اندر شاید بات کری تھی. تو اس کے بعد فرماتی ہیں کہ شی از دا راک آف دا فیملی، یعنی یہ چٹان ہوتی ہے اپنے خاندان کے لیے جو گھریلو عورت ہوتی ہے، دا گراؤنڈنگ اینڈ اسٹیبلائزنگ فورس دیٹ ہولڈز ڈاؤن دا فورٹ. زمین کے اوپر یہ گڑ جانے والی، اسٹیبل کرنے والی پائیدار طاقت ہوتی ہے جو کہ پورے فورٹ کو، پورے قلعے کو سنبھال رہی ہوتی ہے، گھر کے قلعے کو، خاندان کے قلعے کو. شی از دا وارمتھ آف دا ہوم، گھر کی یہ یعنی گرمی پہنچانے والی، انرجی پہنچانے والی قوت ہوتی ہے. اٹس بیوٹی، اٹس فیمینن اسٹرینتھ، خوبصورتی ہوتی ہے یہ خاندان کی، یہ عورت، گھر میں رہنے والی عورت، گھر کا نظام چلانے والی عورت، یہ خوبصورتی ہوتی ہے، یہ فیمینن اسٹرینتھ ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو اسٹرینتھ دی ہے، مردوں والی اسٹرینتھ ایک الگ اسٹرینتھ ہے، ایک الگ قوت ہے جو مردوں کو دی ہے، اس کی شکل و صورت ہی مختلف ہے، اس کا کردار ہی مختلف ہے معاشرے کے اندر. اور عورت کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ قسم کی قوت دی ہے، نہ مردوں کو چاہیے کہ اپنی قوت کو چھوڑ کر کے عورتوں والی قوت کو اپنانے کی کوشش کریں، اور نہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی قوت کو چھوڑ کر کے مردوں کی قوت کو اپنانے کی کوشش کریں. خدا نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، صرف ہم اپنی بربادی کو دعوت دیتے ہیں اللہ کے نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کر کے. تو اٹس فیمینن اسٹرینتھ، شی از دا گلو دیٹ ہولڈز ایوری تھنگ اینڈ ایوری ون ٹوگیدر. یہ وہ گوند ہوتی ہے، یہ وہ میگنیٹک اسٹرینتھ ہوتی ہے جو کہ سب کو جوڑ کر کے رکھتی ہے. یہ توڑنے والی نہیں ہوتی، یہ جوڑنے والی ہوتی ہے، نبیوں والا کام کرنے والی. نبیوں کا کام جوڑنا ہوتا ہے، اور بندے پھر ان کی بات نہ مان کر کے توڑتے ہیں. اگر وہ نبی کی بات مان لے، کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو، بندہ اپنے پروردگار سے جڑے اور اس نسبت سے پھر وہ ساری کی ساری مخلوق سے جڑے. یہ تو جوڑنے کے لیے آتے ہیں انبیاء. جیسے ہمارے تبلیغی بھائی بولتے ہیں نا، بھیا ہمارا تو کام جوڑنے کا ہے، ہمارا کام توڑنے کا نہیں ہے. مطلب ان کا یہ ہوتا ہے اللہ سے جوڑو پھر اللہ کی نسبت سے اللہ کی مخلوق سے جوڑو. نہیں مانو گے تب ظاہر ہے ٹوٹو گے, اللہ سے ٹوٹو گے. جب اللہ سے ٹوٹو گے تو اللہ کی مخلوق بھی تمہاری نہیں رہے گی. یہ سمپل ایکویشن ہے, یہی ہے دین ہمارا. تو پھر کہتی ہیں کہ ناؤ ہیئر از اے ڈسکلیمر. اب جو ہے نا میں یہ کہتی ہوں کہ جی اس پورے کے پورے جو میں نے دو مضمون لکھے ہیں نا اس ٹاپک کے اوپر ہاؤس وائفز کے, تو میں اس کے بارے میں ایک ڈسکلیمر بتا رہی ہوں کہ بھائی اس میں میرا یہ مطلب نہیں تھا جو کہ آگے میں بیان کر رہی ہوں. میں یہ کہ ڈسکلیمر کا پراپر ترجمہ تو آپ کے سامنے, کہ کوئی کلیم کرتا ہے کوئی بندہ, ٹھیک ہے, کہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں, یہ دعویٰ کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. پھر اگر کوئی کہے کہ نہیں اس دعوے کا مطلب یہ نہیں ہے, میں اس والی بات کو ڈسکلیم کرتی ہوں, یعنی میں یہ کلیم نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, تو اس کو ڈسکلیمر کہتے ہیں. تو کہہ رہی ہے کہ جی ہیئر از اے ڈسکلیمر لیسٹ پیپل مس انڈرسٹینڈ دس ٹو بی اے کیٹیگوریکل کنڈیمنیشن آف آل ویمن, ٹھیک ہے, یعنی یہ جو ہاؤس وائفس کی بات ہو رہی ہے, میں نے اتنی ساری باتیں کری ہیں, تو کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جتنی عورتیں گھر سے باہر نکلی ہوئی ہیں نا تو میں ان سب کو برا بھلا کہہ رہی ہوں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی, ہمارے یہ مطلب نہیں ہے اور میرا بھی یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا بھی. تو کہتی ہیں کہ less people misunderstood this to be a categorical condemnation of all women who do not fit this picture. یعنی ہاؤس وائفس کی پکچر کو جو عورت فٹ نہیں کر رہی ہے, نو اٹس ناٹ. This is simply a reminder to all of us that our notions of what homemaking is are generally flawed, unfair and inaccurate. میرا کہنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ جو ایک جنرل تصور پھیلا ہوا ہے اس وقت معاشرے کے اندر, اور ہمارے معاشرے میں اس کو بڑی تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے, وہ ناقص ہے, اس کے اندر پرابلمز ہیں اور وہ ناانصافی پر مشتمل ہے, غلط فہمی پر مشتمل ہے, ٹھیک ہے. تو یہ مقصد ہے ہمارا کہنے کا خالی. یہ مقصد نہیں ہے کہ جو عورت جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے باہر نکل رہی ہے وہ بری عورت ہے, نہیں, بالکل بھی یہ مقصد نہیں ہے. اب اس کو اور ایکسپلین کرتی ہیں کہ آف کورس سم ویمن نیور گیٹ میرڈ, کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کی کبھی بھی شادی نہیں ہوتی ہے, ایدر بائی چوائس اور بائی سرکمسٹینس. کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو کہ اپنی مرضی, مطلب ان کی مرضی ہوتی ہے, ہم نے شادی نہیں کرنی, ٹھیک ہے, تو ان کی چوائس ہے کہ نہیں شادی کرنی, بس ٹھیک ہے, جیسی گزر رہی ہے ویسی گزرتی رہے گی. ہم ایسی بہت ساری خواتین کو جانتے ہیں, انہوں نے اپنے ارادے سے کبھی شادی نہیں کری. اور ایسی بھی ہوتی ہیں بائی سرکمسٹینس, کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا, کوئی ایسے حالات بن گئے کہ ان کی شادی نہیں ہو سکی. چاہتی تو تھیں, والدین بھی چاہتے تھے, کوششیں بھی بڑی ہوئیں, لیکن ہو نہیں سکی. تو دنیا کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. آف کورس سم ویمن گیٹ میرڈ بٹ نیور ہیو چلڈرن بائی ایدر بائی چوائس اور بائی سرکمسٹانس. اور ایسی بھی عورتیں دنیا میں موجود ہیں جو کہ شادی تو کر لیتی ہیں لیکن ان کے بچے نہیں ہوتے. کچھ جو ہے وہ اپنے مرضی سے کہتی ہیں نہیں, ہمیں بچے نہیں چاہیے. ویسٹرن سوسائٹی کے اندر یہ بہت کامن ہے, ہمارے یہاں بھی اللہ رحم کرے آہستہ آہستہ یہ چیزیں بھی کریپ ان ہو رہی ہیں. نہیں, یہ بچے نہیں چاہیے, ابھی نہیں چاہیے, 20 سال کے بعد دیکھیں گے, 15 سال کے بعد دیکھیں گے. تو ایدر بائی چوائس اور بائی سرکمسٹینس, کہ کسی بیماری کی وجہ سے, کسی اور مجبوری کی وجہ سے اولاد نہیں ہوئی, یا اگر ہو رہی تھی لیکن مس کیریج ہو گیا, کوئی اور اس قسم کا مسئلہ ہو گیا, یا اولاد ہوئی پھر اس کا انتقال ہو گیا, تو ایسے بھی کیسز دنیا کے اندر ہوتے ہیں. آف کورس سم ویمن آر وائفز اینڈ مدرس بٹ ورک آؤٹ سائڈ دا ہوم. اچھا, یہ شروع کی دو جو ہیں یہ تو ایک عمومی باتیں ہیں کہ بھائی کسی کی شادی ہوئی نہیں, کسی کے بچے ہوئے نہیں. پھر اب جو ہے نا اپنے ٹاپک سے زیادہ کلوز بات کر رہی ہیں کہ سم ویمن آر وائفز اینڈ مدرس بٹ ورک آؤٹ سائڈ دا ہوم بیکاز دے نیڈ ٹو فار اے لارج ایرے آف ریزنس. یعنی ایسی بھی بہت ساری عورتیں ہیں کہ جو کہ مدر بھی ہیں, جو کہ وائفز کا رول بھی پلے کر رہی ہیں, ہوم میکنگ کا کام بھی کر رہی ہیں, لیکن پھر بھی ان کو گھر سے باہر نکل کے کام کرنا پڑتا ہے. اس کے ریزنز کیا ہو سکتے ہیں؟ ویڈوڈ ہو سکتی ہیں, شوہر کا انتقال ہو گیا, ڈیوورسڈ ہو سکتی ہیں, بھائی کسی وجہ سے طلاق ہو گئی, سیپریٹڈ, یا یہ کہ طلاق باقاعدہ نہیں ہوئی لیکن علیحدگی ہو گئی اور ملنا جلنا ختم ہو گیا. ایسے بھی بہت سارے دنیا کے اندر کیسز موجود ہیں. سکھ ہسبینڈ, شوہر بیمار, وہ کام کاج کرنے کے بالکل قابل نہیں ہے, تو اب ان کے لیے کون بریڈ ارنر کوئی ہے ہی نہیں گھر کے اندر. ایسے بھی لوگوں کو ہم جانتے ہیں, آٹھ آٹھ سال سے, دس دس سال ہو گئے, شوہر جو ہے وہ بستر سے لگا ہوئے, فالج کا اٹیک ہو گیا, وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. اب جو کرنا ہے عورت نہیں کرنا ہے. اچھا, پہلے اس کے ٹاپک کے اوپر ہم تفصیل سے ایک دفعہ بات کر چکے ہیں کہ سپورٹ سسٹم جو ہے نا, جو فیملی سپورٹ سسٹم ہوتا ہے, ٹرائبل سپورٹ سسٹم ہوتا ہے, اس سپورٹ سسٹم کو ان بدبختوں نے, کافروں نے, گوروں نے بلکہ خاص طور پہ کہنا چاہیے, اس پورے کے پورے ٹرائبل سپورٹ سسٹم کو بڑی پلاننگ کے ساتھ ختم کیا ہے. اپنے علاقوں میں پہلے ختم کیا ہے اور ہمارے علاقوں میں پھر ہمیں ہمارے اپنے ہاتھوں کو استعمال کروا کر کے, کیونکہ ہم ان کی اتباع کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ان کو اپنا آقا, ان کو اپنا سب کچھ سمجھ کر کے, ان کے وعدوں پہ اعتماد کر کے, بھروسہ کر کے پھر ہم نے ان کی بات ماننی شروع کری, تو ہمارا بھی سپورٹ سسٹم اسی طریقے سے کرش ہو کر کے رہ گیا, ختم ہو کر کے رہ گیا. اب شوہر ہے تو سب کچھ ہے, شوہر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اب کوئی ہے ہی نہیں مدد کرنے والا, شوہر کا انتقال ہو گیا, ڈیورس ہو گئی, ابا بھائی وغیرہ وہ اپنے چکروں کے اندر مگن ہیں, یا تو کہیں پھنسے ہوئے ہیں, یا ان کے پاس اتنے پیسے ہی کوئی نہیں ہیں, خاندانی جو ہے وہ کوئی پراپرٹی کوئی نہیں, سارے کے سارے جو ہے وہ اپنے رورل ایریاز کو چھوڑ کر کے جو ہے وہ اپنے اربن ایریاز کے اندر آ گئے, شہروں کے اندر آ گئے, وہاں پہ جو ہے وہ کرائے کے گھروں کے اندر رہ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر رہ رہے ہیں. اب جو ہے وہ اگر بیٹی کا یا بہن کا جو ہے وہ شوہر مر گیا یا اس نے طلاق دے دی, گھر میں جگہ کدھر ہے کہ بیوی کو جو بہن کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کر سکے, گھر میں جگہ کدھر ہے, اتنی آمدنی کہاں سے آئے گی کہ بیٹی کا بھی جو ہے وہ سارا کا سارا خرچ سنبھال سکے, اس بیٹی کے بچوں کا بھی سارا کا سارا خرچ سنبھال سکے. تو یہ جو انڈسٹریلائزیشن ہے جس کو ہم لوگ جنت سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, انڈسٹریلائزیشن جس کو کہ ہم اس وقت انسانیت کی سب سے بڑی کامیابی سمجھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, یہ مشین, یہ ساری کی ساری چیزوں کا وافر مقدار میں ہونا, بھائی کہاں سے آتی ہیں یہ چیزیں, درختوں پہ اگتی ہیں یہ سارے پروڈکٹس, یہ انڈسٹریز کے اندر بنتی ہیں, یہ فیکٹریز کے اندر بنتی ہیں. فیکٹریز کون چلاتا ہے؟ روبوٹس چلاتے ہیں, اینڈرائڈ چلاتے ہیں فیکٹریز, اب تو شاید اگلی جنریشن میں چلائیں, پہلے تو کوئی نہیں چلاتا تھا نا, روبوٹس تو نہیں چلاتے تھے, انسان چلاتے تھے نا ان فیکٹریز کو, تو وہ انسان کہاں سے آتے تھے؟ وہی انسان ہوتے تھے جو کہ پہلے اپنا پکاتے تھے, اپنا اگاتے تھے, اپنا کماتے تھے, اپنا کھاتے تھے, ان سب کو سب نے آپ نے اٹھا کر کے جو ہے وہ فیکٹریز کی خوراک بنا دیا, فیکٹریز کے اندر جی چاہ کے وہ کام کریں, کام کریں, کام کریں, اور مرد کم پڑ گئے, عورتوں کو لے کر کے آ گئے, جی باقی جو کام کرنے کے لیے مرد کم پڑ گئے, عورتیں آ کر کے کام کریں. وہ فیکٹریز ہیں جو کہ یہ ساری چیزیں بناتی ہیں جو کہ ہم مزے لے لے کر کے کھا رہے ہوتے ہیں اور مزے کر رہے ہوتے ہیں جن چیزوں کے ذریعے سے. تو اٹس آل ریلیٹڈ, یہ چیزوں کو آپ الگ نہیں کر سکتے. حقیقت جو ہے نا وہ اس سے آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت ختم نہیں ہو جاتی. جیسے شیر کے سامنے ہرن صاحبہ نے آنکھیں بند کر لی, یہ شیر بھاگ جائے گا, تو شیر بھاگ جائے گا, شیر نے تو نہیں اس کو چھوڑنا ہے نا, آنکھیں بند کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ شیر نے تو اس کو چیر پھاڑ کے کھا لینا ہے. ہمارا بالکل یہی معاملہ ہے, ہم کہتے نہیں نہیں میں بس یہ نماز, اچھا یہ نماز نہیں پڑھا جی, اچھا یہ, اچھا نماز پڑھ لیں گے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, یہ کر لیں گے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے نا, دو چار اس قسم کی چھوٹی موٹی چیزیں کر لیں گے سب مسئلہ حل ہو جائے گا. ادھر تو دیکھو ہی نہیں نا, جو جڑ ہے نا وہ ہم ادھر دیکھنا ہی نہیں چاہتے, وہ تو ٹو ڈیفیکلٹ ہے نا, وہ ریالٹی کو پھر دیکھنا پڑ جائے گا, مشکل پڑ جائے گی. چھوڑو, ہم چلو عمرہ کرنے چلتے ہیں, چلو عمرہ کر کے آ جاتے ہیں جلدی سے, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ مسئلہ کوئی حل نہیں ہونے والا آپ کے عمرے کرنے سے, اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے خالی اس قسم کے عمرے کرنے, دھوکہ دینا ہے خالی اپنے آپ کو, حقیقت سے جان چھڑانا اور دوسروں کے اوپر جو ہے وہ الزام ڈالنا کہ یہ سارا تمہارا قصور ہے, میرا کو تھوڑی کوئی قصور ہے. تو اب ظاہر ہے ویڈوڈ ہے, ڈیورسڈ ہے, سیپریٹڈ ہے, سکھ ہسبینڈ ہے, ہائی کاسٹ آف لیونگ ہے, نیڈ ٹو پے رینٹ ہے, تو اب عورت نے باہر نکل کے کام کرنا ہے, کوئی اور تو سپورٹ کرے گا نہیں اس کو, کیونکہ بیڑا غرق کر کے آپ نے پورے معاشرے کا رکھا ہوا ہے, پورے ملک کا اوپر سے لے کے نیچے تک آپ نے بیڑا غرق کر دیا, کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے کہ اس عورت کی جس کے اوپر مصیبت آئی ہے اس کی کوئی داد رسی کر سکے. سم ویمن آر ایبل ٹو پرائیورٹائز فیملی, ہوم اینڈ چلڈرن وائل ایٹ دا سیم ٹائم پرسوئنگ اے پارٹ ٹائم آن لائن ڈگری اور سرٹیفکیٹ اور ورکنگ آن لائن اور اسٹارٹنگ دیئر اون ہوم بیسڈ بزنس ایز این انٹرپرینیور اور ڈوئنگ دعوی. تو کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر, دس از ناٹ دا رول, کہ وہ اپنے بچوں کی ساری اچھی تربیت بھی کر رہی ہیں. اچھا تھوڑا سا مکھن بھی تو لگانا ہوتا ہے نا. ریالٹی ضروری نہیں ہے کہ ہو بھی اس کے اندر واقعی ایسا وہ عورت سارے کام کر لیتی ہے, کیونکہ اس قسم کی سپر ویمن یا سپر مین جو ہے نا وہ دنیا میں ہوتے نہیں ہیں اصل میں, جو سارے کام صحیح صحیح کر لیں. لیکن تھوڑا سا ایک مکھن بازی بھی کرنی ہوتی ہے, تھوڑا سا ڈسکلیمر بھی کسی مضمون کے آخر میں لگانا پڑتا ہے تاکہ ایک چینل آؤٹ رہے کہ ہاں بھائی کوئی ایکسیپشنل اگر کیس ہے, کوئی ایک ونڈر وومن آ گئی ہیں, واقعی ونڈر وومن ہو سکتی ہیں واقعی ایک آدھ, ٹھیک ہے, تو وہ پھر ادھر فٹ ہو جائیں. ڈسکلیمر کے اندر ایسے پھر لوگ فٹ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ڈسکلیمر کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے لکھا کہ جی سم ویمن جو ہے نا وہ کر لیتی ہیں پرائیورٹائز فیملی کو بھی, ہوم کو بھی اور بچوں کو بھی, یعنی گھر کی ساری ذمہ داریاں اور ضروریات بھی پوری کر رہی ہوتی ہیں, بچوں کو بھی ساری ضروریات پوری کر رہی ہوتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پارٹ ٹائم آن لائن ڈگری بھی کر لیتی ہیں, ٹھیک ہے. آن لائن ڈگری کر رہی ہوں یا پہلے جو تھا وہ قریب کے کسی کالج یونیورسٹی میں جا کر کے وہاں سے جو کوئی ڈگری کر لی ہو, یا یہ کہ آن لائن ورکنگ کر رہی ہیں, یا یہ کہ وہ انہوں نے ہوم بیس بزنس بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دین کی دعوت و تبلیغ کا بھی کام کر رہی ہیں. تو انسان بہت محنت کرے پھر اس کے حالات ہوتے ہیں, کبھی کبھی ایسے کنجوسو قسم کے حالات ہوتے ہیں, ایسا ایک سپورٹ میکانزم موجود ہوتا ہے, گھر کے دوسرے لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, بچے بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, شوہر بھی سپورٹ کر رہا ہے, جی ساتھ سسر صاحب بھی سپورٹ کر رہے ہیں, ساتھ صاحب بھی سپورٹ کر رہی ہیں, اور ساری چیزیں ایسی ہیں, تو آپ کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ کام, لیکن جنرلائز نہیں کر سکتے ان باتوں کو. اور جب بھی عمومی بات کی جاتی ہے, جیسے کہ بیان کے اندر بات کی جا رہی ہے یا کوئی مضمون لکھا جا رہا ہے, تو وہ جنرل کانسیپٹس کے لیے, جنرل سچویشنز کے لیے لکھا جا رہا ہوتا ہے یا بات کی جا رہی ہوتی ہے. تو ایسے بھی کچھ لوگ کر لیتے ہیں, لیکن دو باتیں ہوتی ہیں, ایک تو 24 گھنٹے ہر انسان کی زندگی میں ہیں, اس عورت کی زندگی میں بھی ایک دن جو ہے نا وہ 24 سے 48 گھنٹے کا نہیں ہو جاتا, اس کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں. برکت والا کانسیپٹ جو ہے وہ بے شک وہ بھی ہوتا ہے, لیکن برکت کا تعلق جو ہے وہ تقوی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر تقوی ہے تو برکت آ جاتی ہے, یعنی کہ ذرا سا ہاتھ لگایا اور انہوں نے تو تھوڑا سا کام کیا اور باقی کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے ذریعے سے کروا دیا. تو بھائی ان کا وقت تو تھوڑا ہی سا لگا نا, باقی وقت تو دوسروں لوگوں کا لگا نا, اس کو برکت کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. فرشتے آ کر کے سارے کام نہیں کر رہے ہوتے نا, برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فرشتے آئے انہوں نے آپ کا سارا کا سارا کام کر دیا. ابھی غزوہ بدر کی تفصیلات انشاءاللہ ہم سیرت کلاس کے اندر پڑھیں گے. تو عجیب بات اس کے اندر ابھی حضرت نے لکھی ہوئی تھی کہ فرشتوں نے آ کر کے ایکچوئل لڑائی کری, باقاعدہ تلوار سے لڑائی کری. یہ صرف غزوہ بدر کے اندر ہوا, صرف غزوہ بدر کے اندر ہوا, یہ غزوہ احد میں بھی نہیں ہوا, یہ کسی اور غزوہ میں نہیں ہوا. ہاں فرشتے آئے, فرشتوں کے آنے سے ایمان والوں کے دلوں کو تقویت ملی, ان کا حوصلہ بڑھ گیا, رحمتیں اللہ تعالی کی نازل ہوتی ہیں فرشتوں کی شکل میں. لیکن ایکچوئل لڑائی یعنی ان کو سائڈ پہ کر کے, بھائی تمہاری تلوار سے نہیں مرے گا, میری تلوار سے مرے گا کافر, یہ صرف غزوہ بدر کے اندر ہوا. تو پھر ہمارے گھروں کے کام جو ہے وہ فرشتوں نے آگے کرنے, کرنا تو ہم نہیں ہے نا بھائی, اور ہماری زندگی میں تو اللہ تعالیٰ نے وہی 24 گھنٹے بنائے, اس کے اندر سونا بھی ہے, اس کے اندر کھانا بھی ہے, اس کے اندر اور بھی بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں جن کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ کہنے کی باتیں, آج یہ بھی کر لیں گے, 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 یہ ہوتا نہیں ہے اس طریقے سے. اصل میں اس کو پلان آؤٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے اندر بہت زیادہ گائیڈنس کی اور بہت زیادہ تھنکنگ کی ضرورت پڑتی ہے. ایسے سوچے سمجھے بغیر یہ چیزیں جو ہے وہ جادو ہی نہیں ہوتی. اچھا آگے لکھتی ہیں کہ بٹ ایز اٹ پرٹینز ٹو سب کانشیس مینٹل امیجز دیٹ وی ہیو, to our aspirations, to certain ideals, to our conceptions of various ideas, we need to get some things straight. ٹھیک ہے, یعنی بیسیکلی ہمارے ذہنوں کے جو تصورات ہیں نا ان میں ہمیں چند باتوں کو بالکل کلیئر کرنے کی ضرورت ہے, یہ مقصد ہے. ڈسکلیمر ہم میں نے کہہ دیا, لیکن یاد رکھیں کہ یہ ساری جو بات تھی اس کا اصل مقصد کیا تھا, یہ پوائنٹس تھے. نمبر ون, ہیونگ این ایڈوانس ڈگری جسٹ ٹو ہیو اے ڈگری از ناٹ این آئیڈیل وی شوڈ اسپائر ٹو. ہمارے انڈین بھائی تو سارے کے سارے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پاکستانی بھی سارے کے سارے, کیونکہ زندگی کا مقصد ہی ڈگری ہے نا, ڈگری نہیں کچھ بھی نہیں, ڈگری نہیں تو جنت بھی نہیں, نہ دنیا کی نہ آخرت کی. ٹھیک ہے, یہ ہماری زندگی اس وقت اس کا, یہ ہمارا کلمہ ہے, کلمہ طیب, ڈگری نہیں تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, جتنے یہاں بیٹھے ہوئے تقریباً شاید میں سے, تو یہ بالکل نہ کلمے کے خلاف جا رہی ہیں اس وقت کہ نہیں, یہ دس از ناٹ رائٹ ہے نا. جسٹ ٹو ہیو اے ڈگری, ہیو اے ڈگری, جسٹ ٹو ہیو اے ڈگری, جسٹ فار دا سیک آف ہیونگ اے ڈگری. یہاں بھی نام لگے ہوں میرے ساتھ نا, ایم ڈی تو فلانا, ڈی تو فلانا, پی ایچ ڈی تو, ایم فل تو, یہ وہ سب. ٹھیک ہے بھائی, دس از ناٹ ایجوکیشن, یہ لرننگ, یہ ایجوکیشن نہیں ہے. ڈگریاں کسی نے کہا کہنے کے لیے تو آج کل بہت سارے القابات آ جاتے ہیں اور ملفوظات آ جاتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر. یہ ڈگریاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ تو رسیدیں ہوتی ہیں ہے نا, جو آپ نے پیسے جمع کروائے ہوتے ہیں نا یونیورسٹی کے اندر, یہ اس پیسے کی رسید ہوتی ہے جو آپ کو ڈگری کی شکل میں مل جاتی ہے. اس کا مطلب علم نہیں ہوتا, اس کا مطلب حکمت نہیں ہوتی, اس کا مطلب تربیت تو بالکل بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن یہ سوچ جو ہے نا, یہ اس وقت جو ہے, یہ گویا کہ دریا کا بہاؤ اس طرف ہے اور اب آپ جو ہے نا بالکل الٹی طرف کی بات کر رہے ہیں, بالکل الٹی بات, یہ ایسا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ لوگ کہتے ہیں پاگل ہے پاگل, بالکل خیر نہیں ہے کہتے نا بھائی. بٹ اٹ پرٹری, تو انہوں نے کہا کہ جی, این ایڈوانس ڈگری, جسٹ ٹو ہیو اے ڈگری از ناٹ این آئیڈیل وی شوڈ اسپائر ٹو. دوسری بات کہ ہیونگ اے کیریئر, جسٹ ٹو ہیو اے کیریئر ازنٹ آئیدر, یعنی کوئی کیریئر بنانا کہ جی میرا پیشن ہے کیریئر بنانا. ابھی کسی خاتون نے سوال کیا تھا الحمدللہ تفصیل کلاس کے اندر, اس کو تفصیل سے آج اس نے ایڈریس کیا کہ جی یہ میرا پیشن ہے. یعنی کہ پیشن کیا چیز ہوتی ہے بھائی, یہ پیشن کدھر سے آ گیا؟ پیشن فروٹ ٹھیک ہے, ایک نہ ایک فروٹ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے پیشن فروٹ, اس کی حد تک پیشن ٹھیک ہے. ورنہ اگر آپ مسلمان بن کے زندگی گزارنا چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو پیشن ویشن کا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, بیکاز یہ دنیا پیشن والی چیز اللہ نے بنائی نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے. پیشن والی چیز تو آخرت بنائی ہے, اس کے لیے تو پہلے مرنا پڑے گا, قبر میں جانا پڑے گا, حشر سے گزرنا پڑے گا, پھر ادھر پہنچیں گے, وہاں جا کے پیشنز پورے ہوں گے. ادھر کہاں سے پیشنز آ گئے مسلمان کے, یہ کون سی جگہ ہے پیشن پوری کرنے والی؟ نہ عورت کے لیے اور نہ مرد کے لیے. مصیبت ایک سب سے بڑی یہ بھی تو ہے نا ہماری, کہ ساری پابندیاں لگاتے ہیں عورت کے اوپر, چاہے کپڑے سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ کھانے سے ریلیٹڈ ہو, چاہے کسی چیز سے بھی ریلیٹڈ ہو, ساری پابندیاں عورت کے لیے. مرد جو ہے وہ ساری پابندیوں سے آزاد, کپڑے بھی پہن رہے ہیں تو ان بدبختوں جیسے کپڑے, اپنی سطر کو بھی چھپانے کی فکر نہیں ہے. یہ ہمارے دیندار مولوی صاحب اتنی لمبی داڑھی والے جو ہے وہ ایسے کپڑے پہنتے ہیں, اور عورت نے جو ہے وہ کپڑا تھوڑا سا ایسے ادھر ادھر کر لیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ, ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے ہیں, کیلیفورنیا کے کسی بیچ کے اوپر نا ایک آئے اتنی لمبی داڑھی اور زبردست قسم کے جو ہوتے ہیں غیر مقلد, نکر پہنے ہوئے, اور بیوی کیسی اوپر سے لے کے نیچے تک کالے برقعے کے اندر, دستانے بھی اور ساکس بھی, اور میاں صاحب کیسے ٹی شرٹ اور شارٹس کے اندر. یہی تو مصیبت ہے ہماری ساری کی ساری. پابندیاں جو ہے نا دوسرے کے لیے لگتا ہے, اپنے لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی. ساری پابندیاں بیٹی کے اوپر, بیٹے کے اوپر کوئی پابندی نہیں. سارا پیشن جو ہے نا وہ مردوں کے لیے, جی میرا دل چاہ رہا ہے میں ابھی کوئی ہمالیہ سر کر کے آ جاؤں, میرا پیشن ہے جی کہ میں کیٹو سر کر کے آ جاؤں, میرا پیشن ہے میں جی میں فلانی جگہ پر جو ہے نا وہ سکینگ کر کے آ جاؤں. تم تو ادھر ہی بیٹھی رہو, تمہیں تو کچھ نہیں کرنے کی اجازت ہے. بھائی تمہیں کس نے اجازت دی ہے کیٹو سر کرنے کی؟ تمہارے اوپر کوئی ذمہ داریاں نہیں ہے, تمہاری کوئی پرائیورٹیز نہیں ہے زندگی کے اندر. تم سے پوچھ نہیں ہوگی تمہارے وقت کی, تم سے پوچھ نہیں ہوگی تمہاری بیوی کے حقوق کی, تمہاری اولاد کے حقوق کی, تمہارے ماں باپ کے حقوق کی, صرف عورت سے پوچھو گی. کیریئر, جی میرا پیشن ہے کیریئر ہونا چاہیے میرا. کوئی نہیں کیریئر تمہارا پیشن ہے, ضرورت ہے یہ زندگی, ضرورت بنا کر کے اس کو پورا کرو. خواہشات پوری کرنے کی یہ زندگی نہیں ہے جگہ, خواہشات پوری کرنے کی جگہ ہے جنت. اگر چاہیے وہ تو اس دنیا کے اندر خواہشات کو دبانا پڑے گا, حلال درجے کے اندر پوری کر سکتے ہو, اور وہ بھی تم خود سے ڈیفائن نہ کرو اس کو. تمہارا نفس تو ہر چیز کو اپنے لیے حلال بنا لے گا, کیا مشکل ہے حلال بنا کر کسی چیز کو. مولوی کا تو اور بھی شیطان مولوی ہوتا ہے, مفتی کا شیطان مفتی ہوتا ہے. جواز نکالنا مفتی کے لیے مشکل ہے کسی حرام چیز کا اپنے لیے؟ بہت آسان ہے اس کے لیے. خود نہ بناؤ چیزوں کو حلال, پوچھو ذرا ان لوگوں سے جو کہ اس دنیا کو جو ہے نا دنیا کے درجے میں رکھتے ہیں, ضرورت کے درجے میں رکھتے ہیں, کیا چیز جائز ہے تمہارے لیے اور کیا چیز ناجائز ہے تمہارے لیے. Our worth as women doesn't stem from how many degrees we have or how much money we bring in, how much money we bring in or how many letters follow our name as our professional title. امریکہ میں ہوتا تو یہ جملہ ٹھیک ہوتا, لیکن انڈیا پاکستان اور اس کی کمیونٹی کے سامنے اس جملے کو دوسرے طریقے سے پڑھنا پڑے گا. کیا پڑھنا پڑے گا؟ Their worth as women. عورت کی جو ورتھ ہے, عورت کی جو قیمت ہے, does not stem from how many degrees does the woman has. عورت کی قیمت اس کی ڈگریوں سے مت تولو کہ اس کے پاس کتنی ڈگریاں ہیں یا اس کے پاس کتنا پیسہ ہے یا وہ کتنا پیسہ کما کے لے کر کے آتی ہے. پیسہ ہے نہیں, کتنا پیسہ وہ کما کے لے کر کے آتی ہے یا اس کے نام کے ساتھ کتنے جو ہے وہ ڈگریاں لگی ہوئی ہیں. عورت کی قیمت ان چیزوں کی بنیاد پر مت تولو. اس وقت پاکستان کی اور ایک اچھے مسلمان گھرانہ جو انڈیا میں رہتا ہے اس کے اندر عورت خود اپنے آپ کو نہیں اس طریقے سے تول رہی ہے, اس کے بڑے بوڑھے خاندان والے یا جہاں پہ وہ رشتے کے لیے جاتی ہے وہ لوگ اس کو ایسے تول رہے ہیں, اور اس لیے چونکہ وہ تول رہے ہیں اس کو, اس وجہ سے عورت مجبور بھی ہو رہی ہے. بہت ساری عورتیں مجبور ہو رہی ہیں کہ وہ یہی کریں پھر, کیونکہ اس کو ایسے ہی تولا جا رہا ہے. امریکہ کے اندر یہ وقت گزر چکا, اب عورت جو ہے وہ اس فیز میں آ چکی ہے کہ وہ اپنے آپ کیسے تولتی ہے, کسی دوسرے کے اس کو پرواہ نہیں ہوتی کسی دوسرے کی اس کو کیسے تول رہا ہے, وہ خود اپنے آپ کیسے تول رہی ہے. لیکن انڈین پاکستان معاشرے کے اندر اس وقت بھی عورت خود اپنے آپ کو ایسے بہت ساری عورتیں نہیں تول رہی ہیں, بلکہ دوسری عورتیں ان کو تول رہی ہیں اور دوسرے مرد ان کو تول رہے ہیں اس طریقے سے کہ کتنی ڈگریاں ہیں اس کے پاس, کتنا پیسہ کما کے لے کر کے آتی ہے یہ. کتنے بے غیرت لوگ ہیں ہم, کتنے بے غیرت لوگ ہیں ہم. غیرت نام کی چیز دور دور ہمارے اندر موجود نہیں ہے, رخصت ہو چکی ہے ہم سے. یہ غیرتی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے رحم کے مستحق بننے کی کوشش کرتے ہیں. گھن آتی ہے ایسے دین سے, اتنی بے غیرتی, اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو دیندار سمجھنا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دوست سمجھنا اور خوب جو ہے وہ نیکی کام کرنے والا سمجھنا. نہیں, یہ دین اسلام نہیں ہے, یہ دین اسلام نہیں ہے. یہ ایک تعفن والا دین ہے جو کہ ہم نے ایجاد کر لیا ہے, ہم نے ایجاد کر لیا. سیئنگ دا ہاؤس وائف ایز اے سلیو از کریزی, یعنی ہاؤس وائف کو جو ہے نا غلام کے طور پر دیکھتے ہیں. کون دیکھتے ہیں؟ ان لاز دیکھتے ہیں, سسرال والے دیکھتے ہیں کہ یہ گھر کے اندر ہے, او ہو یہ تو گویا کہ ایک غلام ہے. سو از بلیونگ دا تھائرڈ اسٹیریوٹائپ آف دا ہاؤس وائف ایز اے لیزی انپروڈکٹیو وومن who leeches off her husband. کسی ہاؤس وائف کو اس طریقے سے دیکھنا, یہ تو بالکل ہی کسی کام کی نہیں ہے اور یہ جو ہے نا اپنے شوہر کو جو ہے نا وہ لیچ کر رہی ہے, جونک کی طرح سے چمٹی ہوئی ہے, شوہر کو کھا رہی ہے, یہ تو میرے بیٹے کو کھا رہی ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے, میرے بیٹے کو کھا رہی ہے یہ, خود کیوں نہیں کماتی ہے یہ. اینڈ وائلز اوے ہر ڈیز گوسپنگ اینڈ واچنگ سوپ اوپراز, سارا دن اپنا گزار دیتی ہے گپے مارتے ہوئے, چاہے فون پہ مارے چاہے پڑوسیوں سہیلیوں سے مارے, اور جو ہے وہ سوپ آپراز جو ہے وہ دیکھتی رہتی ہے ٹی وی کے اوپر, اس قسم کے سٹ کامیڈیز اور سوپ آپراز. اور اگر کوئی عورت یہ کر رہی ہے تو وہ اپنی ذمہ دار ہے, ہم اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتے. اگر وہ گھر میں بیٹھ کر کے گپے مارنے کے اندر اپنا وقت گزار رہی ہے اور ٹی وی کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر اس قسم کے شوز دیکھ کر کے اپنا وقت گزار رہی ہے, وہ انجام کی خود مستحق ہے, اور اس کے اوپر جو بھی عذاب آ رہا ہے, چاہے شوہر کی ناراضگی کی شکل میں ہو, چاہے ان لاس کی ظلم کی شکل میں ہو, یہ ظلم اس کے گناہوں کی وجہ سے جو وہ اپنا وقت برباد کر رہی ہے. تو یہ صرف ایک طرف نہیں, عورتوں کی ذمہ داریاں وہ ہیں اور وہ نہیں پوری کریں گی سزا پائیں گی, سزا سے نہیں بچ سکوں گی کوئی بھی. ہوم میکنگ از ناٹ چار لائنیں رہ گئی ہیں، اس کو ختم کر کے انشاءاللہ آپ کی جان چھوڑتے ہیں. ہوم میکنگ از ناٹ سلیوری. اس نوشن کو اپنے ذہن سے نکالیں کہ گھر کا کام کرنا، گھر بنانا جو ہے نا، یہ کوئی غلامی ہے. ہوم میکنگ از ناٹ ڈومیسٹک ڈرجری. یہ کوئی بیکار کا، مینیل اور ڈل قسم کا کام نہیں ہے جو گھر کے اندر بیٹھ کر کے عورتیں کرتی ہیں. ہوم میکنگ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہوم میکنگ از ناٹ میننگ لیس، مائنڈ لیس، مینیل ورک. اینڈ ہوم میکنگ از میکنگ اے ہوم. ہوم میکنگ تو گھر بنانا ہے، اس معاشرے کی اکائی کو بنانا ہے، بنیاد کو بنانا ہے. بنیاد کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. ہم معاشرے کی عمارت کی بات کرتے ہیں، ملک کی بات کرتے ہیں، ترقی کی بات کرتے ہیں، دنیا کے نظام کو اچھا کرنے کی بات کرتے ہیں، اور بنیاد کے بغیر. تو ہوم میکنگ تو بنیاد بنانا ہے. سب سے اہم کام یہ ہے جو کہ وہ عورت جو کہ گھر کے اندر رہ رہی ہوتی ہے وہ یہ سب سے اہم والا کام کر رہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ یہ دونوں مضامین جو ہیں ختم ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا سے پہلے بس توبہ کلمات پڑھ لیتے ہیں، معاملات بتا لیتے ہیں اور دعا کر کے ختم کرتے ہیں آج کے مجلس. توبہ کلمات، اپنے دل میں تمام غلطیوں کو تاہیوں سے، ظاہری ہوں، باطنی ہوں، معلوم ہو، نامعلوم ہو، احساس ہوا ہو، نہ احساس ہوا ہو، دل کے اندر یہ ارادہ کر لیں کہ میں اپنی تمام غلطیوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں یا خواتین کرتی ہیں، اور آئندہ ان کو نہ دہرانے کا ارادہ کرتا کرتی ہوں. جیسے جیسے پتہ چلتا چلا جائے گا کہ کوئی چیز غلط ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، دین کے خلاف ہے، تو میں اس عمل کو چھوڑتا چلا جاؤں گا. یہ ہوتا ہے دل میں ارادہ کرنا. تو اس دل کی نیت اور ذہن کی سوچ کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے ہم دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. اس کے بعد معمولات بتا دیے جاتے ہیں. تو کل 6 معمولات ہیں نقشبندی مشائخ کے نزدیک. ان میں سے پہلا معمول صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ. دوسرا معمول صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا. ایک پارہ نصاب بتاتے ہیں، لیکن اگر آدھے ہی پارہ کر لیں یا ربو کر لیں تو مجبوراً، اگر اتنا تھوڑا ہی کر سکیں تو تھوڑا ہی کر لیں، لیکن روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں. یہ تیسرا معمول ہو گیا. چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو ہر وقت بچانے کی کوشش کرتے رہنا، اور ایک نارمل زندگی گزارنا، ایک معروف زندگی گزارنا. معروف کا مطلب ہوتا ہے نیکی والی زندگی گزارنا، گناہ والی زندگی نہ گزارنا. اسی کا نام وقوف قلبی ہے. منکرات سے بچنا وغیرہ. اور پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے. نقشبندی مشائخ کے نزدیک مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کے انسان بیٹھ جائے، اور یہ نیت کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، تو یہ نیت کر کے بیٹھ جائیں کہ دل سے اللہ اللہ کی آواز نکل رہی ہے، اور پھر اس آواز کو دل کی طرف متوجہ ہو کر کے، یعنی ذہن سے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں. یہ 15-20 منٹ تک بیٹھے یہ عمل کرتے رہیں گے کہ آواز کو سننے کی کوشش کرنا، تو اس کو مراقبہ کہتے ہیں. مراقبہ پانچواں معمول ہو گیا، اور چھٹا معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ کہلاتا ہے، یعنی جن کے ساتھ اصلاحی تعلق بنا لیا ہے، چاہے وہ بیعت کی شکل اختیار کیا ہو یا نہ کیا ہو، صرف اصلاحی تعلق ہو، یعنی پوچھنے پاچھنے کا، دین سیکھنے کا تعلق بنایا ہے کسی کے ساتھ، تو ان کے ساتھ اس تعلق کو استوار کر کے رکھنا اور رابطے میں رہنا، اس کو رابطہ شیخ کہتے ہیں. یہ کل 6 معاملات ہو گئے. ہمارے مشائخ بتاتے ہیں کہ انہی معاملات کو اگر پابندی سے کر لیں گے تو انسان کو کامل دین کے اوپر عمل نصیب ہو جائے گا، یعنی پازیٹیوز بھی نصیب ہو جائیں گے اور نیگیٹو سے بچنا بھی نصیب ہو جائے گا. پازیٹیوز کیا ہیں؟ نیک عمل کرنا، آگے فرائض پورے کرنا اور واجبات اور مستحبات، مباحات، ان سب کو پورا کرنا، اور منکرات سے بچنا، یعنی جو گناہوں کے کام ہیں، حرام کام ہیں یا مکروہ تحریمی ہیں، مکروہ تنزیہی ہیں، ان سے بچنا، تو یہ بھی آسان ہو جائے گا اور وہ بھی آسان ہو جائے گا. اور یہی تو ہمارے دین کا خلاصہ ہے، یہی تو دین کی اصل ہے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکھ جائیں. نیت یہ کر لیں دل میں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اپنے دل میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، پانی پانی کر گئی مجھ کو مرشد کی یہ بات، تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا الى حبك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، چاہے نہ چاہے ہمیں سر کے بالوں سے پکڑ کر نیک بنا. اے اللہ، نفس شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، یہ دو چار دن کی زندگی لے کر آئے ہیں، اے اللہ، اس زندگی کے ضائع ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ایک ہی تو عمل کا وقت ہے، اے اللہ، یہی تو تجھے راضی کرنے کا وقت ہے. اے اللہ، یہی تو جہنم سے اپنی گردن چھڑا لینے کا وقت ہے، ورنہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا کہ جہنم کے اندر ہر انسان کی جگہ موجود ہے. جب وہ نیک عمل کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، تب اس کو اس جگہ سے جان چھڑا کر کے جنت میں جگہ عطا کی جاتی ہے. اور اے اللہ، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارا تو پہلے ہی جہنم کے اندر ٹھکانہ موجود ہے. اے اللہ، اس زندگی کو جہنم سے بچانے کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ، وقت کے ضائع کرنے سے ہونے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ، آپ نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہمیں دی ہیں. اے اللہ، سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت. اے اللہ، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی نعمت. اے اللہ، مسلمان معاشرے میں پلنے بڑھنے کی نعمت. اے اللہ، زندگی کی نعمت. اے اللہ، وقت کی نعمت. اے اللہ، صحت کی نعمت. اے اللہ، اعضاء کے صحیح سلامت ہونے کی نعمت. اے اللہ، ہم میں سے کتنوں کو تو نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی. اے اللہ، کتنوں کو تو نے کشادہ رزق کی نعمت عطا فرمائی. اے اللہ، سکون سے اپنے گھر کے سائے تلے زندگی گزارنے کی نعمت عطا فرمائی. اے اللہ، کیسی کیسی عزتوں والی نعمتیں عطا فرمائی. اے اللہ، ہم آپ کی نعمتوں کے اندر بال بال ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ، ہمارا ذرہ ذرہ، اے اللہ، ہمارا ذرہ ذرہ آپ کی نعمتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے. اے اللہ، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہمارے بس میں نہیں نظر آتا. اے اللہ، آپ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ، شکر کرنا سکھا دیجئے. اے اللہ، منعم حقیقی جو آپ ہیں، اے اللہ، آپ کی نافرمانی کر کے اے اللہ ہم آپ کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں. اے اللہ، حقیقت میں تو آپ کی نافرمانی ہی آپ کی ناشکری ہے. اے اللہ، اس ناشکری نافرمانی والی زندگی سے اے اللہ ہم سب کو بچا لیجئے. اے اللہ، ورنہ ان نعمتوں کا جب حساب ہوگا، ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. اے اللہ، آپ نے کتنا تاکید کا صیغہ استعمال کیا. اے اللہ، ہم نے تو صرف کے اندر پڑھا، نون نے تاکید، اے اللہ، بانون ثقیلہ، لام تاکید کے ساتھ. اے اللہ، اتنی تاکید کے ساتھ آپ نے بتا دیا، تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اے اللہ، ہم سے تو دنیا کے کسی معاملے میں دنیا والے سوال کر لیں. اے اللہ، جن کو حقیقت کا پتہ بھی نہیں ہوتا. اے اللہ، تفصیل کا علم ان کو نہیں ہوتا، لیکن اے اللہ، ان کے سوال کے سامنے ہم خاموش ہو جاتے ہیں. اے اللہ، ان کے چھوٹے چھوٹے سوالوں کا ہم جواب نہیں دے پاتے. اے اللہ، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کو حقیقت کا علم ہی نہیں ہے. اے اللہ، لیکن آپ کے بارے میں بھی ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کو ساری حقیقتوں کا علم ہے. اے اللہ، ظاہر کا بھی علم ہے، باطن کا بھی علم ہے، آگے کا بھی علم ہے، پیچھے کا بھی علم ہے. اے اللہ، ہمارے ماضی کا بھی علم ہے، حال کا بھی علم ہے. اے اللہ، جب اس علم کے ساتھ آپ ہم سے نعمتوں کا سوال کریں گے، تو اے اللہ، ہماری کیسے بن پڑے گی. اے اللہ، ہم کیسے کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا بھی حساب دے سکیں گے. اے اللہ، اس وقت صرف اور صرف بندگی والی زندگی ہی کام آئے گی. اے اللہ، صرف اور صرف قلب سلیم ہی کام آئے گا. اے اللہ، جو کہ ہم نے گناہوں سے بچ کر کے اس دنیا میں بنایا ہوگا. اے اللہ، ورنہ زبانیں تو آپ کے سوال کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں. اے اللہ، عقلیں تو ویسے ہی ہماری سلب ہوئی بھی ہیں، اے اللہ آپ کے سامنے ہماری عقل کیسے کام کرے گی؟ اے اللہ ہمیں اس سوال جواب سے بچا لیجئے، اے اللہ ہم کسی قابل نہیں ہیں، اے اللہ ہم بہت ہی برے ہیں، لیکن اے اللہ ہم آپ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، بلا حساب کتاب ہے اللہ جنت میں داخل فرما دیجئے گا، اے اللہ ہم سے دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ دنیا کی تھوڑی سی سختی برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ جہنم کی سختیوں کو ہم ایک لمحے کے لیے بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ جہنم تو دور کی بات، اے اللہ روز محشر کی سختیوں کو برداشت کرنے کی اپنے اندر سکت نہیں پاتے، اے اللہ عذاب قبر کو برداشت کرنے کی سکت نہیں پاتے، اے اللہ جو کہ اس دنیا ہی کا عذاب ہے، اے اللہ عذاب قبر بھی دور کی بات، اے اللہ ہم تو دنیا کی رسوائی کو برداشت کرنے کی سکت نہیں پاتے، اے اللہ دنیا کے اندر جو آپ کے اللہ مختلف شکلوں کے اندر عذاب آتے ہیں نافرمانی کے اوپر، اے اللہ ہم اس کا سامنا نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم تو کسی بھی قابل نہیں ہیں، لیکن پتہ نہیں پھر ہم گناہ کرتے ہی کیوں ہیں، اے اللہ ہم آپ کی شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہی کیوں ہیں، اے اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ علم اور ارادے سے گناہ کرنے سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ بولنے سے روک دیجئے، اے اللہ ہماری آنکھوں کو بد نظری کرنے سے روک دیجئے، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو ظلم کرنے سے روک دیجئے، اے اللہ ہمارے کانوں کو حرام غیبتیں اور جھوٹ اور موسیقی سننے سے روک دیجئے، اے اللہ ہم خود نہیں رکنا چاہتے، اے اللہ پھر بھی آپ روک دیجئے، اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں روک دیجئے، اے اللہ ہم آپ کے عذاب کا آپ کی ناراضگی کا متحمل نہیں ہو سکتے، اے اللہ ہم تو اس نافرمانی اور گناہ کے اے اللہ جو سب سے چھوٹی شکل ہوتی ہے اس عذاب کی، اے اللہ ہم اس کا سوچتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے ناراضگی سے بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں بس بندگی کی زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس گندگی کی زندگی سے نکال لیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے دین کے اپنے شریعت کے مقاصد کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ کب تک ہم لکیریں پیٹتے رہیں گے، اے اللہ کب تک ہم لکیر کے فقیر بنے رہیں گے، اے اللہ ہمیں وسعت نظری عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں قلب کی گہرائی عطا فرما دیجئے، اے اللہ فکر کی گہرائی عطا فرما دیجئے، اے اللہ بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اس عظیم دین کا اے اللہ بوجھ اٹھانے کے قابل بنا دیجئے، اے اللہ ورنہ آپ نے اتنی بڑی امانت ہمیں دے دی ہے، اے اللہ اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی ہیں، اے اللہ لیکن ہمیں سمجھ کوئی نہیں لگتی کہ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اے اللہ حقیقت میں مسلمان بنا دیجئے، اے اللہ اپنی بندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی توحید کی عظمت ہمارے دلوں میں راسخ فرما دیجئے، اے اللہ شرک چاہے کسی بھی شکل کا ہو، اے اللہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اے اللہ ظاہر ہو یا مخفی ہو، اے اللہ ہر قسم کے شرک سے اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جیسا آپ نے نظام بنایا، جیسا آپ اپنے بندوں کو چاہتے ہیں وہ دنیا میں زندگی گزاریں، اے اللہ اپنے نظام کے ماتحت بنا دیجئے، اے اللہ اپنے نظام کے ماتحت سوچنے کی، اپنے نظام کے ماتحت اپنی زندگیاں گزارنے کی، اے اللہ اپنے گھروں کو چلانے کی، اے اللہ اپنی اولادوں کو اٹھانے کی اپنے نظام کے تحت ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ کفر اور کافری سے ہمیں بچا لیجئے، اے اللہ کفر اور کافری کی اے اللہ غلامی سے بچا لیجئے، اے اللہ ذہنی غلامی سے بچا لیجئے، جسمانی غلامی سے بچا لیجئے، اے اللہ ان کی اقتدار سے بچا لیجئے، ان کی تقلید سے بچا لیجئے، اے اللہ اب تو ہم ان کی محبت میں مبتلا ہوئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی محبت شدیدہ اپنے اوپر طاری کر کے، اے اللہ اب تو ہم ایمان سے ہی رخصت ہوئے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے ایمان کو بچا لیجئے، اے اللہ ہمارے آنے والے نسلوں کے ایمان کو بچا لیجئے، اے اللہ ہمیں ایمان کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایمان کی حقیقت بتا دیجئے، اے اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے عقائد کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اعمال کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی کوششیں آپ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے اندر اخلاص پیدا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا طلبی کو، دنیا کی محبت کو اے اللہ ہمارے اندر سے عافیت کے ساتھ نکال دیجئے، اے اللہ قبر کے عذاب اور جہنم کی آگ سے جلا کر کے اس کو ہمارے اندر سے مت نکالیے، اے اللہ دنیا کے اندر ہی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو، اساتذہ کرام کو اور والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے. اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اللہ جو ہمارے عزیز و قارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ اپنے دین کے کام کے اندر اے اللہ جو بھی اے اللہ معاون بندے ہیں، بندیاں ہیں، اے اللہ جو اپنے مختلف وسائل کے ذریعے سے، چاہے وہ وقت کی شکل میں ہو، فکر کی شکل میں ہو، اے اللہ مال کی شکل میں ہو، اسباب کی شکل میں ہو، یا گھر کی شکل میں ہو، وقت کی شکل میں ہو، اے اللہ جو بھی تعاون کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو اپنی محبت کے بدلے اس تعاون کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ سب کو اپنے محبین میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ گھروں کے مسئلے مسائل کو اپنی رحمت کی نظر ڈال کر کے دور فرما دیجئے. اے اللہ جن کے بھی دین کے چلنے کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں، چاہے اپنوں کی طرف سے ہوں یا غیروں کی طرف سے ہوں، اے اللہ ان رکاوٹوں کو یقیناً آپ نے رکھا ہوا ہے، تو یقیناً ہماری تربیت کے لیے رکھا ہے، اس میں یقیناً حکمتیں ہی ہیں، لیکن اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں. اے اللہ ڈر لگتا ہے کہ ان رکاوٹوں کی وجہ سے کہیں ہمت ہار کر کے اے اللہ دین کے راستے کو ترک ہی نہ کر دیں، اے اللہ کہیں اس راستے کو چھوڑ ہی نہ دیں. اے اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ رکاوٹوں کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ دلوں کو موم فرما دیجئے. اے اللہ جو دین کے راستے پہ اخلاص کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا چلنا چاہتی ہیں، اے اللہ بہت سارے گھرانے ہیں ان کے گھر کے لوگ جو ہے نہیں چلنے دینا چاہ رہے. اے اللہ ان رکاوٹوں کو آسان فرما دیجئے. اے اللہ گھر والوں کے دلوں کو موم فرما دیجئے. اے اللہ اپنی بندگی کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے رد نہ فرما دیجئے. اے اللہ مدد فرما دیجئے. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، بلکہ کمزور ترین ہیں. اے اللہ ہم کسی قسم کے اندرونی بیرونی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اے اللہ لیکن آپ کی عظمت اے اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ آپ بہت آسانی کے ساتھ ہماری ان مشکلات کو دور فرما سکتے ہیں. اے اللہ آسانی فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں تو نہیں سمجھ میں لگتی کہ ان مشکلات کا کیسے مقابلہ کریں گے، ہمیں تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ہمارے مخالفین ہیں اپنے گھروں کے اندر ہی ہیں، شوہر بیوی کے دین کا مخالف ہے، کہیں پہ بیوی شوہر کے دین کی مخالف ہے، اے اللہ کہیں پہ اولاد والدین کے دین کی مخالف بنی ہوئی ہے، کہیں والدین اولاد کے دین کے مخالف بنے ہوئے ہیں. اے اللہ ابھی کافروں کی تو نوبت ہی نہیں آئی، اے اللہ ابھی تو گھروں کے اندر ہی یہ کشتیاں چل رہی ہیں. اے اللہ ہم تو انہی کا مقابلہ کرنے کی استعداد اپنے اندر نہیں پاتے. اے اللہ مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. اے اللہ چند لوگ ہیں، اے اللہ کتنی بڑی دنیا ہے، کیسے کیسے کفر و شرک بے حیائی کے اندر ملوث ہیں، بالکل دین کا کوئی فکر نہیں، کوئی خیال نہیں. اے اللہ چند لوگ ہیں ٹوٹی پھوٹی نیتوں کے ساتھ، اے اللہ کمزور نیتوں کے ساتھ، کمزور ہمتوں کے ساتھ، اے اللہ آپ کی دین کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، لیکن اے اللہ اتنی مشکلات، اے اللہ اتنی مخالفتیں، اے اللہ اتنی دشمنیاں اپنے گھر والوں کی طرف سے، اے اللہ ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں. اے اللہ آپ سے مدد کی دعا کرتے ہیں. اے اللہ آپ کے لیے بہت آسان ہے. اے اللہ مسلمانوں کو مسلمان بنا دینا تو اور بھی زیادہ آسان ہوتا ہوگا. اے اللہ مسلمان بنا دیجئے. اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ دلوں کو نرم فرما دیجئے. اے اللہ گھروں کے اندر عورتوں کے لیے پردہ کرنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ دین پر چلنا آسان بنا دیجئے. اے اللہ شوہروں کی مخالفتوں کو، سسروں کی مخالفتوں کو، اے اللہ باپوں کی مخالفتوں کو اے اللہ دور فرما دیجئے. اے اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جہنم کی دعا تو ہم کسی دشمن کے لیے بھی نہیں کر سکتے، اے اللہ اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اے اللہ کیسے بد دعا کریں. اے اللہ ہم ان کے لیے بد دعا بالکل نہیں کرنا چاہتے. اے اللہ سب کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں. اے اللہ توبہ کی دعا کرتے ہیں. اے اللہ توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ مشکلات کو آسان فرما دیجئے. اے اللہ جن کی رزق کی طرف سے مشکل ہے، اے اللہ جو بھی تکلیف پریشانی ہے اس کو آسان فرما دیجئے. اے اللہ جن گھروں کے اندر بچے بچیاں جوان ہو چکے، اے اللہ ان کو نیک قدردان عزت رکھنے والے، اے اللہ رشتے عطا فرما دیجئے. اے اللہ جن گھروں کے اندر آپس کی ناچاکیاں ہیں، اگرچہ کہ میاں بیوی دونوں دین پر چلنے والے ہیں، دونوں سلسلے کے اندر ہیں، لیکن پھر بھی آپس کے اندر برے حالات ہیں، اے اللہ مہربانی فرما کر کے ایک بنا دیجئے، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے اے اللہ قبول فرما لیجئے، اے اللہ گھرانوں کو اے اللہ بقعہ نور بنا دیجئے، اے اللہ اس ظلمت قدوں کو اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے بندگیوں کی جگہ بنا دیجئے، اے اللہ جو اولاد کی کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ ان پریشانیوں کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ ہم اپنے آپ کو اے اللہ اپنے تمام وسائل کو اپنی تمام نعمتوں کو خصوصاً اولاد کی نعمت کو اے اللہ آپ کے دین کے اوپر قربان کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ دین کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم دل سے چاہتے ہیں، آپ تو ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں، اے اللہ ہم دل سے چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بنے، اے اللہ دین بنے، اے اللہ دین کی عظمت کو دنیا کے اندر لگانے والی چلانے والی بنے، اے اللہ رد نہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری اولاد کو رد نہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے ضرور یہی ہے، اے اللہ امید کی کرن ہے، اے اللہ ہمارا کوئی عمل اس قابل نہیں جو ہمیں جہنم سے بچا سکے، اے اللہ ہمارا کوئی عمل اس قابل نہیں قبر کے عذاب سے ہمیں بچا سکے، اے اللہ نانادو کی دعائیں ہوں گی، اے اللہ نانادو کے اعمال ہوں گے، اے اللہ ہم قبر کے اندر شاید ہم عذاب سے بچ سکے، اے اللہ ان کو قبول کر لیجئے، اے اللہ ان کو قبول کر لیجئے، اے اللہ دنیا کی ضرورتوں کا آپ نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ ہمیں آپ کے وعدے کے اوپر اعتماد ہے، اے اللہ ہم بالکل بھی اپنے دل میں یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ دین پر چلے تو ان کو کھانے کو نہیں ملے گا، دین پر اگر یہ چل گئے تو ان کی عزت ختم ہو جائے گی، اے اللہ آپ کے رسول کی قسم، اے اللہ آپ کی قسم، اے اللہ ہم بالکل یہ نہیں سمجھتے، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے، اے اللہ ہم تو صرف آپ سے یہ تمنا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان کو سلامت دے دیجئے گا، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان کو رتنا کر دیجئے گا، اے اللہ قبول کر لیجئے، اے اللہ آپ کی جنت میں کوئی کمی نہیں آگی، اے اللہ اگر ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیں گے، اے اللہ آپ کی جہنم میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا اگر آپ ہمیں جہنم کی سپرد کر دیں گے، اے اللہ لیکن آپ کی رحمت سے بعید ہے، اے اللہ کہ مانگنے والوں کی اے اللہ اس دعا کو آپ رد کر دیں، اے اللہ دعا کی توفیق بھی تو آپ نے عطا فرمائی ہے ورنہ ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی، اے اللہ ہمیں دعا کا سلیقہ نہیں آتا، اے اللہ جہاں اتنی مہربانی فرمائی ہے اے اللہ باقی مہربانی بھی فرما دیجئے، اے اللہ باقی مہربانی بھی فرما دیجئے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ دنیا آخرت کی تمام مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی خیروں کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.